الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزها شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ آل عمران کی ابتدائی 18 کے قریب آیات کا خلاصہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے اندر ذکر کر دیا گیا تھا، اور سورہ آل عمران جو اپنے ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی تیسری سورت ہے اور 200 آیات پر یہ مبنی سورت ہے. ابتدائی آیات 80 کے قریب آیات جو عقائد و نظریات کے حوالے سے ہیں اس کی تفصیل کو ذکر کیا جا رہا تھا. آپ تھوڑا اس طرف تشریف لے گئے، تھوڑا سامنے سے ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر اس طرح اٹھ کے ادھر آ جائیں، ٹھیک. آیت نمبر 18 تک کا خلاصہ ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا، اسلام کی حقانیت اور اہل ایمان اور اہل جنت کے مقام و مرتبے کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور اس سے قبل وہ علماء جو راسخین فی العلم ہیں، مجھے دیکھیں، آپ مجھ سے گفتگو سامنے دیکھیں، پھر ادھر تشریف لیں، تھوڑا بچے، ٹھیک. راسخین فی العلم وہ علماء جن کے علم و عمل کی تعریف اور توصیف قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی ہے، اسی ترتیب کو ذکر کرنے کے بعد آگے اہل و عیال اور خاندانی نظام کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کیا، اور اس میں اہل ایمان کی عظمت و شان اور اہل و عیال اور خاندانی نظام کی ترتیب کو ذکر کرنے کے بعد اہل جنت کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا تھا، اور اہل جنت کے اوصاف میں اس بات کو ذکر کیا جا رہا تھا کہ یہ دنیاوی رشتے اور خاندانی ناطے دنیا کے اندر تو موجود ہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اور پھر آگے ذکر فرما، قل انبئکم بخیر من ذالکم، یہ دنیاوی زندگی کے مقابلے پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ کیا ہم آپ کو اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دیں. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، کہ ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقوی ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس سے باغوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. فیہا وہ ازواج مطہرۃن و رضوان من اللہ, اور ان کے لیے پاکیزہ ان کی ازواج اور بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا ان کے لیے ہوگی. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے. گزشتہ جمعہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا ہی اللہ کی جانب سے ملنے والی نعمتوں میں اصل نعمت ہے. آگے ذکر کیا گیا آیت نمبر 16 میں کہ وہ اہل ایمان کے جن کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے دائمی جنتیں ہیں اور دائمی قرار ہیں, ان کی بولیاں کیا ہیں اور وہ اپنے رب کے حضور کس طرح مکالمہ کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعا اور استعدا اور فریاد کیسے کرتے ہیں. تو رب کریم کو ان کے کہے ہوئے جملے قدرت کو اتنے پسند آئے کہ قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے وہ دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. فرمایا وہ اہل جنت کے جو دائمی جنتوں میں رہیں گے ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ ان کی بولیاں یہ کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اہل جنت جو دنیا میں اپنے رب سے مانگا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے انہیں جنت ملی ہے, ان کی بولیاں کیا تھی, ان کی پسندیدہ فریاد کیا تھی, وہ اپنے رب کے حضور کیا دعا کرتے تھے, اور وہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس قدر پسند ہوئی کہ ذکر کر دیا گیا. فرمایا الَّذِينَ, وہ لوگ وہ ہیں جو کہتے تھے ربنا اننا آمنا, کہ بے شک ہمارے رب ہم ایمان لائے, فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا. فرمایا ان کی نشانی یہ ہے جو دنیا کے اندر صرف یہ دعا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی عملی زندگی, ان کی زبان سے نکلی ہوئی فریاد اور دعا کی تصدیق تھی. فرمایا ان کا عمل کیا تھا, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین مستغفرین بالاسحار. فرمایا ان کی عملی زندگی ایسی تھی کہ صرف یہ ایک دن چادر بچھا کر اللہ کے حضور دعا نہیں کرتے بلکہ جیسی دعا کرتے تھے تو ویسے ہی اللہ کے پسندیدہ کام وہ دنیا کے اندر کرتے تھے. فرمایا جو صبر کرنے والے تھے, اس کی وضاحت گزر چکی ہے گزشتہ جمعے میں کہ صبر کا کیا معنی ہے اور صبر کی ترتیب کیا ہے. فرمایا دنیا کے اندر اہل جنت کی نشانی یہ ہے, ان کی علامات, ان کی عادات, ان کی خصلت یہ ہے کہ الصابرین, وہ صبر کرنے والے ہیں, والصادقین, اور ہر حال میں حق اور سچ کہنے والے ہیں, والقانتین, اور ہر حال میں حالات جیسے بھی ہو وہ اپنے رب کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے والے ہیں, والمنفقین, اور وہ اپنے مال کو حلال اور جائز کاموں میں لگانے والے ہیں جہاں پر حکم اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا ہے, والمستغفرین بالاسحار, اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں. فرمائیے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے دائمی جنت میں رکھا ہے, تو ان کی کیا عادات تھی, ان کے کیسے اعمال تھے جس کی وجہ سے قدرت نے ان پر یہ احسان فرمایا. فرما ان کا عمل یہ تھا کہ وہ صابرین تھے, وہ سچے تھے, ہر حال میں حق بیان کرنے والے تھے, اور اطاعت شعار تھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعز اسمہ کی فرما برداری کرنے والے تھے, والمنفقین, اور وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے, اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار اور توبہ قبول کرنے والے تھے. یہاں پر ایک بات اس آیت کریمہ جو 17 نمبر آیت ختم ہو رہی ہے بالاسحار پر اہل جنت کے صفات کو بیان کرتے ہوئے, اور میرے اور آپ کے لیے یہ عمل بیان کیا گیا کہ صرف لمبی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا بلکہ دعاؤں کے ساتھ تمہاری زندگیوں کے حالات اس دعا کی سچائی پر دلیل ہو. یہ نہ ہو کہ مسجد میں یا بڑی رات میں صرف لمبی دعا کر دی جائے, اس کے بعد وہی گناہ کے کام, وہی خرافات, وہی غیر اسلامی تہذیب اور وہی بدعملیاں جاری رکھو, تو تمہارا وہ پچھلا عمل جو اس دعا سے پہلے یا بعد میں ہے وہ تمہاری منافقت اور جہالت کو ظاہر کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ فرما وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم سے بچا، تو فرمائیے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان اگر دعا کرتی ہے تو ان کی پرسنل لائف کے اندر اللہ رب العالمین کی فرمان برداری، صبر، سچ اور استغفار، یہ تمام پاکیزہ عبادات اور عادات ان میں نظر آتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا استغفار کے حوالے سے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اور حضور نے فرمایا جس نے صبح ہوتے ہوئے اگر یہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور یہ دعا کر لی اور وہ شام کے وقت انتقال کر گیا تو وہ جنتی ہی ہوگا، وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور جس نے رات کو یہ دعا پڑھ لی اور صبح اس کا انتقال ہو گیا تو رسول کریم فرماتے ہیں وہ شخص اہل جنت ہی ہوگا۔ بخاری شریف کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 6306 پر سید الاستغفار جو موجود ہے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھا اور شام کے ہونے تک اگر وہ انتقال کر گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے شام کے وقت سید الاستغفار پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گیا تو وہ جنتی ہے۔ اور یہ عمل مسلمانوں کے وظائف میں ہونا لازم اور ضروری ہے، جس کی اس قدر برکت اور اس قدر فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو لیا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الاستغفار، یعنی استغفار کا سردار، اور اللہ کے حضور جو رجوع انابت کی جاتی ہے اس میں وہ کلمات کے جو رب کو اتنے پسند ہے کہ اگر بندہ پڑھ لے تو صبح سے لے کر شام کے درمیان یا شام سے لے کر صبح کے درمیان وہ انتقال کر جائے تو اللہ اسے اہل جنت میں سے کر دیتا ہے۔ فرما ان یقولا، کہ بندہ یہ زبان سے کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بالذنب فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت۔ فرمایا جس نے یہ کلمات، یہ کلمات بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الدعوات سے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن وظائف کی کتابیں جو ہوتی ہیں، اورات کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس میں باقاعدہ انڈیکس کے اندر سید الاستغفار موجود ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه۔ فرمایا جس نے یقین کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ دیا اور اس کلمات کو ذکر کر دیا تو صبح پڑھے تو شام تک اور شام کو پڑھے تو صبح تک، اس دوران اگر اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا اللہ رب العالمین جل والا اسے اہل جنت میں شمار فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی، اس کا ہونا اور ایک ہونا، یہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ تو آیت نمبر 18 کے اندر اب ذکر ہو رہا ہے 17 کے بعد، فرما شہید اللہ، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکتو، اور اس کے فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علماء جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اس حال میں کہ اللہ رب العالمین عدل کے ساتھ نظام کو قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مستحق عبادت نہیں، اور وہ بہت غلبہ اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر علماء کی پھر تعریف کی گئی ہے، علماء ربانیین، جن کی پہلے تعریف شروع میں کر دی گئی تھی کہ وہ علماء جو راسخین فی العلم ہیں ان کی تعریف کی گئی، اور ان کی دعا کو وہاں ذکر کر دیا گیا تھا شروع میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور اب دوبارہ علماء کی تعریف آئی ہے یہاں پر کہ جو، کیونکہ انما یخش اللہ من عباد العلماء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے حقیقی ڈرنے والے وہ علماء ہیں اور اللہ کو جاننے والے وہ علماء ہیں۔ یہاں پر پھر علماء کی تعریف آئی ہے کہ جس بات کی اللہ نے گواہی دی ہے، فرشتوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اہل ایمان میں علماء
اس کی باریکی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ بات بالکل حق ہے، کائنات کے آثار اور دلائل اس بات پر موجود ہے، اور یہ تمام دلائل اس بات کی دلیل ہے کہ رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. فرمایا یہ اہل ایمان علماء اللہ رب العالمین کی گواہی پر گواہی دیتے ہیں. اب آیت نمبر 19 ذکر ہو رہی ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن لیجئے، وقت کا گزارنا مقصود نہ ہو، سیکھنا مقصود ہو، کیونکہ قرآن کریم براہ راست یہاں پر ہدایت ارشاد فرما رہا ہے. آیت نمبر 19 میں اہل کتاب کو بتا دیا گیا کہ یہ جو تم نے مفروضے بنا لیے ہیں کہ ہم یہود ہیں تو بخشے جائیں گے، ہم نصرانی ہیں تو بخشے جائیں گے، اور ہم تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین کسی حال کے اندر عذاب نہیں دے گا، اور ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں، تو یہ جو تمام تم نے فرضی اور گڑے ہوئے عقیدے رکھے ہوئے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہود کو ہم بخش دیں گے یا نصرانی کو بخش دیں گے، اور تمہاری یہ کیا دلیل ہے جو تم نے اپنی طرف سے ایک فرضی اور عقلی مفروضے بنائے ہیں، اور اس جھوٹی فضیلت پر تم نے اپنے آپ کو عمل سے دور کر دیا، حقیقت سے دور کر دیا. آج بھی یہی چیز ہمارے اندر کسی طور پر نظر آتی ہے، بعض چیزوں کو ہم اپنے لیے بنیاد بنا لیتے ہیں اور پھر عمل اور حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں. منہ سے چاہا جو بدعقیدگی بیان کر دی، پھر کہتے ہیں یہ بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں. بالکل بڑے بزرگوں کی اولاد ہونا یہ شرف کی بات ہے، بڑے بزرگوں سے نسبت رکھنا یہ شرف کی بات ہے، لیکن یہ شرف اس وقت تک ہے جب تک اسلام کی پاسداری کی جائے گی. یہی طریقہ یہود کے اندر تھا جو یہاں پر ذکر کر دیا گیا کہ خود سے ایک مفروضے بنا نہیں ان، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تو اس کے بعد ہم زبان سے معاذ اللہ کفر بکیں، شر بکیں، خرافات بکیں، جو بدعقیدگی بکیں ہم بخشے جائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ سارے تمہارے عقلی مفروضے ہیں، تمہیں کس سے کہا کہ تم سے تمہاری بدعملی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ فرما حقیقی بات یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اب اس میں اسلام کے حوالے سے چند باتیں مسلمانوں کو پتا ہونی چاہیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور اسلام اور ایمان کسے کہا جاتا. زندگیاں گزر جاتی ہمیں اس لفظ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے. تو یہاں پر یہ آیت کریمہ آ گئی ہے آیت نمبر 19 میں، تو یہاں پر اسلام کے معنی کو تھوڑا سا ہم کھولیں گے اور ایک دو منٹ اس پر گفتگو کریں گے، پھر آپ اپنے آپ سے خود پوچھئے گا کہ آپ کو پتا چلا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین جل وعلا جس نبی پر جو چیز نازل کرتا ہے اس چیز کو من وعن اللہ کی طرف سے یقین کر کے اس کو قبول کر لینا اور اس کی فرما برداری کرنا، یہ ہے اسلام. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں، سرکار خاتم النبیین ہے، یعنی کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا، اور حضور خاتم النبیین ہے، تو لہٰذا اب اسلام اسی کو کہا جائے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا گیا ہے، اور حضور سید عالم پر جو نازل کر دیا گیا ہے عقیدہ، احکام، عبادات، اس کو لے کر قبول کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچ جاننا، اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے اسلام. اب اسلام صرف حضور کی اطاعت کا نام ہے، اب کسی اور کی اطاعت کے نام کو اسلام نہیں کہا جائے گا اور دین نہیں کہا جائے گا. یہ ایک آسان سی تعریف یہاں پر اسلام کی ہے کہ جو انبیاء کو دیا جاتا ہے تو امت اس کو جو مان لیتی ہے تو اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کا نام دین ہے. یہ تو ایک اصطلاحی اس کی تعریف ہے، لٹرلی اگر لغت کے اعتبار سے اس کو معنی لکھیں، کیونکہ ہم جب اسلام لکھتے ہیں تو اس کا طرز املا ڈکٹیشن دوسرا ہوتا ہے، اور ایمان اسلام الف سین لام الف میم، ایمان الف یا میم الف نون، ایمان تو یہ لکھنے میں بھی مختلف ہیں. تو پھر یہ لٹرلی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس کو اگر تھوڑا آسان کر دیں تو یہ ہے، ایمان عقیدے پر بولا جاتا ہے، ایمان کا لفظ عقیدے پر بولا جاتا ہے، اور اسلام کا لفظ جو ہے وہ اعمال اور احکام پر بولا جاتا ہے، جو عبادات ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق والدین، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، کاروبار کے حقوق، یہ جو پورا نظام عملی ہے یہ اسلام ہے. اور ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں ہم دل سے اس کو سچ جانتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں, اور قیامت کے دن ہمیں ایک دفعہ پھر اٹھایا جائے گا. تو وہ عقیدہ جس کو بندہ دل سے سچ جان کر زبان سے اعلان کرتا ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور یہ شب و روز کے جو اعمال جو کچھ ہم پر فرض ہیں, کچھ واجب ہیں, کچھ سنت ہیں, کچھ مستحب ہیں, یہ جو اعمال اور احکام ہیں اس کو اسلام کہا جاتا ہے. یہ کس کی آسان سی تعریف ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا پھر کبھی اسلام ایمان کے معنی میں بھی آتا ہے, کیونکہ جب اس کو دین کے معنی میں لیں, دین اور ایمان یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تصدیق, کسی چیز کو سچ جاننا, چند چیزوں کو دل سے سچ قبول کرنا اور زبان سے اس کا اعلان کرنا. کس چیز کو دل سے سچ جاننا؟ اللہ کی یکتائی اور توحید. توحید کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہی معبود برحق ہے, اسی نے اس کائنات کو بنایا, اسے کسی نے نہیں بنایا, وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی پارٹنر نہیں. وہ ایک اپنے ہونے میں بھی ایک, اس کائنات کو چلانے میں بھی ایک, اپنے وجود میں بھی ایک. اس کو کسی نے نہیں بنایا, اس نے سب کو بنایا. اس پورے مجموعے عقیدے کو سچ, اس تمام باتوں کو دل سے قبول کر کے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دینا, اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. یہ سادے انداز میں نے کھول کے آپ کو بتا دیا. عقیدہ توحید, اس کے بعد رسالت. اللہ رب العالمین بندوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے, اور حضور پر نبوت ختم ہو چکی ہے. تو حضرت آدم سے لے کر حضور تک جتنے انبیاء آئے, حضرت آدم سب سے پہلے نبی ہیں دنیا میں, اور دنیا میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. رسالت کا سلسلہ حضرت نوح سے شروع ہوتا ہے, اور سب سے پہلے زمین پر نبی جن کو بنا کر بھیجا گیا ہے وہ حضرت آدم ہے. تو حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی پاک تک جتنے نبی اور رسول آئے سب کو دل سے قبول کرنا, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں جو جو انہوں نے دیا ہے اس کو دل و جان سے قبول کرنا, اس کو سچ جاننا, زبان سے اس کا اعلان کرنا. اور نمبر تین, قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہم رب کے حضور حاضر ہوں گے. رب سے ملاقات حق ہے, آخرت حق ہے. یہ تین بنیادی باتیں جو ہیں اسی کو دین کہا جاتا ہے, اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. یہ بالکل کلیئر ہو گیا. اسلام عبادات کو کہا جاتا ہے, کبھی وہ عقیدے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں تاکہ وضاحت کے ساتھ بات آ جائے. اسلام شریعت کو کہا جاتا ہے, احکام و عبادات کو. جیسے ہمارے پر نمازیں پانچ فرض ہیں, یہ فرض نمازیں ادائیگی کے اعتبار سے, یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ احکام ہے, یہ رب کی طرف سے ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان کی بات. لیکن جو ہم اس کو ادا کر رہے ہیں, پانچ وقت نماز پڑھنا ہے, یہ اسلام ہے. حلال کو لینا ہے, حرام کو چھوڑنا ہے, یہ اسلام ہے. والدین کے حقوق ادا کرنے, یہ اسلام ہے. زنا, بدکاری, چوری, جوا, سود, اس سے بچنا ہے, یہ اسلام ہے. حلال طریقے سے رزق کمانا ہے, یہ اسلام ہے. ہر حال میں اپنی پرسنل لائف میں کوئی بھی ایکٹیویٹیز, کوئی بھی اصول, کوئی بھی پرنسپلز وہی فالو کرنے ہیں جو اللہ نے زندگی کا نظام دیا, کہ کپڑا کیسے پہننا ہے, کھانا کیا ہے, چلنا کیسے ہے, گھر میں رہنا کیسے ہے, کیا چیز کو پسند کرنا ہے, کیا چیز کو پسند نہیں کرنا, کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا ہے, کس چیز کو سننا ہے, کس چیز کو نہیں سننا ہے, کس چیز کو دیکھنا ہے, کس چیز کو نہیں دیکھنا ہے, یہ تمام جو تفصیلات ہیں یہ اسلام ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے, یہ عقیدے کے طور پر اسلام کو ذکر کیا جا رہا ہے یہود کے مقابلے میں, کہ تم نے جو عقیدہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ ہم بخشے بخشائے جائیں گے, فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عقیدہ وہی معتبر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اسی طرح سورہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ذکر کیا اور اس بات کو کلیئر کیا کہ اس وقت نجات اور بخشش صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پر نہیں ہوگی, جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی اطاعت نہ کی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی سابقہ انبیاء کا ماننے والا ہو اور آج وہ دنیا کے اندر یہ کہے میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا جنت میں چلا جاؤں گا, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو اس قرآن کی آیت کو کھولتی ہے. اگر اب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ حدیث پاک اس کو کلیئر کرتی ہے. نبی پاک فرماتے والذی نفس بیدیہ, والذی نفس محمد بیدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جزات جان ہے. لا یسمعو بی, توجہ سے سن لیجیے, لا یسمعو بی احد ھذہ الامۃ یہودیا ولا نصرانیا لم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار. فرمایا جب میں نے اعلان رسالت کر دیا تو قیامت تک اگر کوئی خود کو یہودی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, نصرانی کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, اور مجھ پر ایمان نہ لائے اور جو میں نے بات کی ہے اس پر ایمان نہ لائے, الا کان من اصحاب النار, وہ جنتی ہے ہی نہیں بلکہ وہ اصحاب النار میں سے ہے. کیونکہ ہر نبی کی تصدیق لازم ہوتی ہے اور یہ زمانہ جو ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا ہے, لہذا اس میں کوئی دوسرا کانسیپٹ نہیں بیان کیا جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے خود بیان کیا کہ آج اگر یہود اور نصارہ ایمان لائیں تو انہیں اہل ایمان کے مقابلے میں دگنا اجر ملے گا, اس لیے کہ مسلمان تو صرف نبی پاک کو مان رہے ہیں, اور یہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ کو بھی مانتا تھا اور حضرت موسیٰ کے کہنے پر اب وہ جناب رسول اللہ کو مان رہا ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کو جو اہل کتاب جناب رسول مکرم پر ایمان لے آئیں گے تو ان کو ہم اجر انعام ہر چیز میں دگنا دیں گے, کہ انہوں نے پچھلے انبیاء کو بھی گویا کہ ان کی تصدیق کی تھی, اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اب ان تمام نبیوں کی سچائی کی دلیل یہ ہے, تو اگر کوئی سچا ہے ان نبیوں کے ماننے والا ہے, اگر ان نبیوں کے ماننے میں وہ سچا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کو ضرور مانے گا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو کلیئر کر دیا. اب آگے چلیے جو تھوڑا سا وقت رہ گیا, آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 21 تک یہ پانچ کے قریب آیات یہود کے خرافات پر بیان کی گئی ہیں. اس میں ان کی بدعنوانیاں ادھر ترتیب کے ساتھ سن لیجیے, اس کا کنیکشن آگے آ رہا ہے اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں. آیت نمبر 20 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 25 تک اس میں یہود کی جو غلط فہمیاں تھیں کہ بس ہم بزرگوں کی اولاد ہیں تو حکومت ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی, ہم ہی گدی نشین رہیں گے کیونکہ ہمارے ابا اللہ کے ولی تھے, تو بالکل آپ گدی نشین رہی ہے, لیکن جب آپ ابا کے طریقے پر ہوں گے, شریعت کے طریقے پر ہوں گے. یہ کھل کر بات یہودی کو سمجھائی جا رہی ہے, اور حضور نے فرمایا تھا میری امت میں ہر وہ عادت آئے گی جو یہود کے اندر آئی تھی. معاذ اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ, یہ بات کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کہا جا رہی ہے, دین کی ذمہ داری ہے تو بیان کی جا رہی ہے, اس کو سن لیجیے آپ, یہ کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا جا رہا ہے, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. کیونکہ قرآن چل رہا ہے, قرآن کی بات چل رہی ہے, تو ہم کسی کے لیے, وہ تو یہودیوں کی عادت تھی کہ اپنی برادری کو چھپاتے تھے دوسرے کو لٹکا دیتے تھے, نہیں, یہاں تو قرآن واضح بیان کر رہا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, آیت نمبر 20 سے لے کر 25 میں یہود کی ایک عادت کا پھر رد کر دیا گیا. ان کو اپنے خاندان پر بڑا فخر تھا, یہ سن لیجئے, ان کو اپنے خاندان پر بڑا فخر تھا, ان کو اپنی برادری پر بڑا فخر تھا, ان کو اپنے بڑے بزرگوں پر بڑا فخر تھا. یہ چیزیں بری نہیں ہیں, لیکن کب, جب نظریہ درست ہو. ان سے کہا گیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو, تو تم اس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے کرم اور فیض کو پا سکتے ہو جب ان کے بتائے ہوئے طریقے پر رہو. یہ کیا بات ہے کہ صرف نام تم ان کا لو اور کام کسی اور کا چلاؤ؟ یہ ایسے ہی ہے جس طرح نام امام حسین کا لے ہم اور عادتیں, بولیاں, کردار, گھریلو نظام سارے یزید کا لے کر آئے, تو پھر امام حسین کا نام لینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام حسین کا نام کا فائدہ ہے, مگر کب, جب ان کے دیے ہوئے نظام کو بھی مانا جائے. یہی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ جی ہم گدی نشین ہیں. میں نے کہا ہوا کریں, ہم کب اس کے منکر ہیں, لیکن آپ کو گدی نشین کہنے سے قبضہ اور ہے اور اصل گدی نشین اون ہے. قبضہ تو آپ چار ڈکیتوں کو لے کر بھی کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں, اپنے نسب کا نعرہ لگا سکتے ہیں, ڈھول پیٹ سکتے ہیں, تالیاں بجا سکتے ہیں, یہ الگ ساری خرافات ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ سجادہ نشینی یا خاندان اور نسب کا فیض جب پہنچے گا جب ان کے بتائے ہوئے شرعی تقاضے پر عمل کیا جائے. اگر شرعی تقاضے پر عمل نہ کیا جائے تو صرف گدی پر بیٹھنے سے کوئی سجادہ نہیں بنتا. یہ سمپل سی بات ہے کہ آپ قوم کو یہ باتیں بھی سمجھانی پڑتی ہے. میں بلا تشبیہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے کنعان حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب تھا بیٹا, لیکن جب ان کے طریقے پر نہیں رہا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری اولاد ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں حضرت امام حسن و حسین, وہ ان کے طریقے پر تھے تو قیامت تک کے لیے ان کے نام مسجدوں کے میناروں پر گونجنے لگے. تو پتا چلا صرف اچھوں کی اولاد ہونا ہی نہیں, اچھوں کی اولاد ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو ہم کب پا سکتے ہیں؟ جب ان کے کہنے پر عمل کریں۔ بڑے بزرگ سنی گزرے ہیں، تو شیعوں والی بولیاں بول رہا ہے۔ بڑے بزرگ نیک گزرے ہیں، تو پیسے کے چکر میں رافضیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو یہ ڈرامہ بازیاں قادری بننے سے نہیں ہوگی، صرف قادری لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف چشتی لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نقشبندی لکھنے سے کوئی۔ یہی تو عادت یہودیوں کی تھی۔ اگر غوث پاک کے پیروکار ہو تو غوث پاک نے جو قرآن و سنت بیان کی اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر غریب نواز کے پیروکار ہو، اجمیر میں روٹیاں توڑنے کے لیے تمہیں غریب نواز یاد آتے ہیں، اور وہاں شیعوں کے گلوں میں تم پٹے باندھ رہے ہوتے ہیں صحابہ کو بھونکنے والے، تو تم چاہے پورے مزار پر بھی قبضہ کر لو، اس سے اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ قبضہ اور چیز ہے، اچھوں کی نسبت کا پانا اور چیز ہے۔ یہ ہمارے پورے اہل سنت کے اندر ایک فساد ان درندوں نے پیدا کر دیا ہے۔ ہم ہر ایک کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کب؟ جب وہ صاحب مزار کے عقیدے پر ہوگا، جب ان کی نسبتوں پر ہوگا۔ کتنی سمپل بات، یہ کوئی مخالفت ہے؟ آپ کہیں گے تو بالکل سمپل بات ہے، تو یاد رکھا کریں نا، ہر ایک ہاتھ ایسی تو نہیں چومنا کریں، یاد رکھا کریں کہ وہ اپنے طرز پر آئے کہ نہیں، وہ اپنے بزرگوں کے راستے۔ یہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے یہود کے لیے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک یہود کی سرکشی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا بیان کیا، ان کی بدعنوانیاں، ان کی سرکشی، جان بوجھ کر حق کا انکار۔ جان رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں، لیکن پھر کہہ رہے علی کا پہلا نمبر، تو تمہارا سید ہونا کیسے کام آئے گا؟ تمہارا صرف سید ہونا کیسے کام آئے گا؟ صرف پیر ہونا کیسے کام آئے گا؟ یہ کام جب آئے گا جب اہل سنت کے عقیدے پر رہو گے۔ سب جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، سب جانتے ہو کہ تم فریب کر رہے ہو، سب جانتے ہو کہ تم کسی کے بغض میں یہ بات کر رہے ہو۔ یہی تو عادت یہودیوں کی تھی کہ کسی کی چڑ میں آ کر حق کا انکار کر دینا، یہی انہوں نے کیا۔ اگر میں آیت غلط بیان کر رہا ہوں، خدا نہ کرے، تو آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک کے پڑھ کے دیکھیے۔ یہود کے اندر تکبر تھا، اس وجہ سے مارے گئے۔ وہ تکبر کی وجہ، یہ غریب آدمی ہے، یہ حق بات کر رہا ہے، لیکن میں بھی اگر ایسی بات کروں گا تو میں الگ سے کیسے نظر آؤں گا، یہ ان کے اندر کبر تھا۔ تو وہ جان بوجھ کے حق کا انکار کر بیٹھتے تھے، اس لیے آیت نمبر 20 سے 25 میں ان کا انکار ہوا، ان کا رد ہوا، سرکشی، بدماشیاں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 27، اس کا 2-3 منٹ میں خلاصہ سن لیجئے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کا نشہ اتارا اور ان سے کہا، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم پرانے بزرگوں کی اولاد رہے ہو تو حکومت تمہارے پاس ہی رہے گی؟ یہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ حکومت تمہارے پاس ہی رہے گی، یہ گدیاں تمہارے پاس ہی رہے گی؟ اب حضور کی امت کو ایک اصول سکھایا گیا ہے، آیت نمبر 26 و 27 میں، کسی کو جلانے کی نیت سے نہیں بولیں گے ہم، ڈر کر خود کے لیے بولیں گے ہم۔ کیونکہ بندہ جب کسی کا رد یا کسی کے خلاف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بولتا ہے تو وہ گناہ اس کے سر پر آ جاتا ہے، پھر وہ بھی کچھ دنوں کے بعد ویسی ہو جاتا ہے۔ تو ہم ڈر کر یہ بات کریں گے، قرآن کا بیان ہے، اس وجہ سے اس ذمہ داری کو پیش کریں گے، اور اس نیت سے کریں گے کہ مولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پلٹ نہ دینا۔ یہ ہم اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے، یہ زبان کو چرب زبانی زمانے کے لیے نہیں، بلکہ عبرت کے لیے۔ جب حق بتائیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ جب برائی کی مذمت نہیں کریں گے تو اس سے بچیں گے کیسے؟ تو لہٰذا اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، تمہیں کس نے کہا کہ تم پرانے بزرگوں کی اولاد تھے یا پرانے بادشاہوں کے بیٹے تھے؟ تو یہ بادشاہی اب تم میں ہی چلتی رہے گی۔ مغل کا حال دیکھ لیجیے آپ، سارا پیسہ اٹھا کے شاہجہاں نے ممتاز کے محل کے اوپر لگایا۔ آج لاہور کے اندر میں نے چند ان مغلوں کو خود ملاقات کی ہے جو اکبر کی اولادوں میں سے ہیں، آج ان کو بھیک مانگ رہے ہیں روڈ کے اوپر، علیہ باللہ۔ آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو، یہاں پر اللہ نے ان کا نشہ اتارتے ہو فرمایا بادشاہیاں جدی پشتی نہیں ہوتی، عزتیں جدی پشتی نہیں ہوتی۔ قل اللہم مالک الملک تُوتِ الملک من تشاء، حبیب کہیے ملکوں کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی بادشاہی دیتا ہے۔ یہ تم نے باپ کی جاگیر سمجھ لی ہے کہ تمہارا باپ اگر بادشاہ ہوگا تو تم بھی بادشاہ بنو گے؟ فرمائیے اللہ کا کام ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے۔ وہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی کو کھینچ دے۔ وہ تعز من تشاء، یہ عزت تمہارے باپ کی جاگیر ہے کہ تمہارے باپ کی اگر عزت ہوتی رہی تو تمہاری بھی عزت ہوگی، باپ اس لائق تھے اس لیے ان کی عزت ہوئی ہے۔ تم اگر ان کے طریقے پر نہیں رہو گے تو عزتوں کا خالق تمہارا باپ نہیں اللہ ہے، اللہ جسے چاہے گا عزت دے گا۔ وہ تو ذل من تشاء العیاذ باللہ، جس سے چاہے گا اس کی عزت لے لے گا۔ جب تک وہ اللہ کے نظام پر رہیں گے اللہ عزت دیتا رہے گا، جب وہ رب کے نظام سے ہٹیں گے اللہ انہیں ذلیل کر دے گا۔ فرمایا بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ ہوش ٹھکانے لگا دیے قرآن، فرمایا اس خوش فہمی میں نہیں رہنا۔ اور یہاں پر دیکھ، اس سے یہ رد بھی نہیں ہوتا، میں نے اس سے پہلے بھی وضاحت شروع میں کر دی، اس سے یہ رد نہیں ہوتا کہ باپ بچے کو کام نہیں آئے گا، اس کا یہ مطلب بھی نہ لیا جائے۔ میں بار بار اس کی وضاحت کرتا ہوں، میں اہل سنت ہے، امام احمد رضا کے ماننے والے تو نسبتوں کے کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کچے دماغ کے نہ بن جائیں، تو پھر یہاں پر تھوڑا سا میں حاشیہ لگا دوں، اور درمیان میں اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ باپ اور شجرا اور نیک لوگ کام نہیں آئیں گے، اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی اولاد یا ان کی نسبت سے جو چاہے کرتے پھرو تو وہ کام آ جائیں گے، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ بیلنس کی راہ ہے، باپ پیر اولیاء مشائخ نیک لوگ کام آئیں گے، مگر جب تمہارے عقیدے ان کے مطابق ہوں گے، جب تمہارا طریقہ ان کے مطابق ہوگا۔ صرف تم ان کی اولاد اور ان کے ناموں کی نسبت لکھتے رہو، اور عقیدہ اور ان کے نیک اعمال جس کی وجہ سے خدا نے ان کو عزت دی تھی، وہ اگر تم میں نہیں رہے گی تو پھر نہ باپ کام آئے گا، نہ مرشد کام آئے گا، نہ کوئی نسبت کام آئے گی۔ اس لیے کہ ہر چیز تھی ہی اللہ کے لیے، ان کو جو عزت ملی وہ اللہ کے لیے ملی، تمہیں بھی ملے گی، ان کی نسبت کی وجہ سے دگنا ملے گی۔ اس لیے کہ تم ان کی اولاد ہو اور ان کے طریقے پر ہو تو دگنا ملے گی، تم ان کے مرید ہو ان کے طریقے پر ہو تو دگنا ملے گی، اور اسی طرح دگنا ہی تم پر عذاب ہوگا کہ تم ان کے بیٹے ہو کر اگر ان کے مخالف چلو گے تو پھر دگنا عذاب ہو جائے گا، ان کے مرید کہلانے کے حوالے سے ان کے نظام کو کے خلاف چلو گے تو پھر دگنا عذاب۔ یہ کیا بات ہے کہ نفع لینے میں نسبتیں یاد رہو اور نقصان میں نسبتیں یاد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بات کو ختم کرتا ہوں میرے دوستو بزرگو، یہ آیت بڑی قابل غور ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے کمال کی ہمارے عقیدوں کی صلاح فرما دی ہے، اور اس بات کو بتا دیا گیا ہے۔ دیکھیں ازواج مطہرات، نبی پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، قرآن نے ان کو کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لیکن اس سے پہلے فرمایا ان سے یہ بات بظاہر ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے حکم کی اتھارٹی بتائی، فرمایا اے نبی کی بیویوں اگر غلط کام تم سے بھی ہوا، سورہ احزاب اٹھا کر دیکھیں، اللہ میں اور آپ تو گلی کا روڑا کوڑا بھی نہیں ہے، کہاں میری ماں عائشہ کی شان، کہاں سیدہ ختیجہ کی شان۔ رب نے فرمایا تمہیں ہم نے عظمتیں دی ہیں، تمہارے گھر میں ہم نے قرآن اتارا ہے، اے نبی کے اہل بیت انما یرید اللہ لیذھبانکم رجس اہل البیت، اے نبی کی بیویوں ہم نے تمہیں پاک صاف کر دیا ہے، لیکن سن لو قیامت تک کی عورتوں اور مد سن لو کہ جن کو ہم نے اتنا محبوب رکھا ہے، پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم سے ایسی کوئی غلطی ہوئی جو رب نے سختی سے منع کیا ہے تو پھر ہم تمہیں دوہرا عذاب دیں گے، ضعفین قرآن کہتا ہے۔ تو ہوش کریں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ام المومنین کی کوئی شان نہیں ہے، معاذ اللہ، اب کوئی ہمارے بغض میں یا حسد میں حق کو قبول کرنے کے بجائے ہمارے پیچھے دم باندھنے کی کوشش کرے کہ نہیں آپ نے تو ازواج کا انکار کر دیا۔ میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج کی کوئی فضیلت نہیں، لیکن اللہ یہ فرما رہا فضیلت جب تک ہے جب وہ ہمارے نظام پر ہیں، اور ان سے ایسا ہونا بظاہر ممکن نہیں تھا لیکن بتا دیا گیا کہ اصل نظام اللہ کا ہے۔ تو تم بد عمل ہو، تم کہتے ہو جی ہمارا باپ بادشاہ تھا تو ہم بھی بادشاہ رہیں گے، ہمارے باپ کے پاس حکومت تھی ہمارے پاس بھی حکومت رہے گی، یہ ہماری حکومت ہے پاکستان، اور ہر اسلامی حکومت کو بھی خطاب ہو رہا ہے۔ فرمایا حکومتیں ہم ان کو دیتے ہیں جو ہمارا نظام قائم کرتے ہیں، اور فرمایا کہ قل اللہ المالک الملک تُوتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء، اور جب چاہتے ہم بادشاہی لیتے ہیں کہ جب وہ زمین پر فساد پھیلائیں اور ہمارے حکم کے خلاف کام کریں تو پھر ہم ان کے خلاف گویا کہ حکومت لاتے ہیں، جس طرح حکومت روم کے پاس تھی جو 5000 سال سے عظیم سیولائزیشن تھی ان کے پاس تھی، لیکن رب نے فرمایا دیکھو عرب کے بادہ نشین سادے دیہاتی لوگوں پر ہم نے حکومت کو منتقل کر دیا، اس لیے کہ مکہ کے سادے مدینے کے سادے دیہاتیوں نے ہمارے حکم کو مانا تو وہ روم کی سلطنت کو اٹھا کر ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ فرمائیے سن لو تمہاری پکے قلعے اور فوجیں تمہیں نہیں بچا سکتی جب تک بچو گے، جب تک ہمارے نظام کو فالو کرو۔ میں بات ختم کرتا ہوں ایک عظیم وظیفہ یہاں پر ذکر کر کے، اللہ نے فرمایا آگے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. یہ آیت نمبر 25 و 27, ایک منٹ میں سن لیجئے, بڑی پیاری بات یہاں پر مفسرین لکھی ہے. آیت نمبر 25 اور 27 دو آیتیں, یہ زبانی یاد ہونی چاہیے. حضرت معاذ ابن جبل سرکار کے جلال القدر صحابی ہیں, ایک دن وہ جمعے کی نماز میں نہیں آ سکے, جمعے کی نماز میں نہیں آ سکے. سرکار کریم ان سے بڑی محبت کرتے تھے. حضور نے فرمایا تو معاذ جمعے میں کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ فلاں یہودی کا قرضہ مجھ پر بہت زیادہ تھا اور میں نے دروازے سے دیکھا تو وہ دروازے پر اپنے لوگوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں دروازے سے نکلوں تو مجھے پکڑ لے اور مجھ پر سختی کرے. تو میں دروازے کے اندر بیٹھا رہا کہ جب تک میرا پیسے کا انتظام نہیں ہوگا میں باہر جاؤں گا نہیں, اس لیے کہ مجھے پکڑ لے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جملے ارشاد فرمائے تھے؟ سرکار کریم نے ان کو یہ کہا کہ اے معاذ, کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دے اور تمہارے لیے اسباب بنا دے اور تمہارا قرض ادا ہو جائے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ, میں تو خود پریشان ہوں ایسے اسباب بن جائے کہ میرا قرض اتر جائے. تو حضور نے فرمایا ہر روز یہ پڑھا کر. کیا پڑھا کر؟ آیت نمبر 25 یعنی آیت نمبر 26 و 27, قل اللہم مالک الملک سے لے کر پڑھنا شروع کرے بغیر حساب تک, جہاں آیت نمبر 26 ہے. حضور فرما رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی منہا من تشا وتمنع منہا من تشا اخذی عنی دینی. اگر تجھ پر زمین بھر کا سونا بھی قرضہ ہوگا, زمین بھر دی جائے سونے سے اتنا بھی قرضہ ہوگا, اے معاذ اگر تو قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو صبح شام پڑھے گا تو اللہ رب العالمین تیرے لیے کافی ہو جائے گا اور رب کی قدرت سے خود وسائل پیدا ہوں گے اور تیرا قرض ادا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں کلام پاک سے اپنی ظاہری روحانی فکری باطنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم جو نظم دیتا ہے اللہ کی اطاعت کا, اب آپ نے دیکھ لیا کامیاب وہی ہے جو اللہ کے حکم پر ہے. لہذا رمضان شریف کی آمد ہے اور پوری زندگی رمضان ہدایت دیتا ہے کہ جناب صرف رمضان میں ہی اللہ کو اپنا رب نہیں ماننا کہ اس کی مرضی کے کام کرتے رہنا ہے, اچھی بات ہے, لیکن پوری زندگی اس کو اپنا رب یقین کر کے اس کی مرضی کی بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ آفس کے اندر 20 لوگ ہیں تو 19 نماز کے لیے جا رہے ہیں. کیوں نماز کیوں جا رہے ہیں جناب آپ؟ کیونکہ رمضان ہے, 20واں بھی ان کے ساتھ چل پڑا اور رمضان گزر گیا تو ایک جا رہے ہیں اور 19 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا منافقت ہے؟ وہ شوال کا بھی رب وہی ہے, ذیقعد کا بھی رب وہی ہے, ذی الحج کا بھی رب وہی ہے, اگلے 11 مہینے کا بھی رب وہی ہے اور رمضان کا بھی رب وہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات سے منافقت ختم کرنے کی توفیق دے اور عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے. اور نیک لوگوں کا ہم نام لیتے ہیں, غوث اعظم کا نام لیتے ہیں, چار یاروں کا نام لیتے ہیں, پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں, اولیاء کا نام لیتے ہیں. اللہ نے جو ان کی زبان سے دین بیان کیا ہے اللہ اسے قبول کر کے اسی راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں نام میں خیر ہے, اسی میں نجات ہے اور اسی میں بھلائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب